بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو دنیا کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں دونوں پہلو خیر اچھائی اور بلائی کا اور شر برائی کا دونوں پہلو ہر چیز میں موجود ہیں. ایک دو استثناء چھوڑ کر ایک دو چیزوں کو چھوڑ کر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کا گروہ تو خیر ہی خیر ہے, وہاں شر کا سوال نہیں. اور شیاطین جو ہیں وہ شر ہی شر ہیں, وہاں خیر نہیں. ان کے علاوہ چاہے انسان ہوں یا انسان کے علاوہ دوسری دنیا کی چیزیں ہوں, ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پہلو رکھے ہیں, بلائے اور خیر کا بھی ہے, برائے اور شر کا بھی ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موقع بموقع ہمیں مختلف اذکار اور دعائیں پڑھنے کی تلقین فرمائی. ان دعاؤں کو آپ بغور دیکھیں تو اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی ایک آدمی کوئی کپڑا پہن رہا ہے, کوئی نئی چیز استعمال میں لا رہا ہے. کپڑے کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی نیا لباس زیب تن فرماتے تھے تو اس کا نام لے کر کے آپ یہ دعا کرتے تھے, اللہم لک الحمد لما کسوتنی, اے اللہ تیری ہی تعریف ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس کرتا پورا جو ہے جوڑا یا جوتے ٹوپی جو بھی لباس ہے وہ پہنایا. اللہم انی اسلوک خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ, اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر اور بلائی کا سوال کرتا ہوں اور جن اچھے مقاصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے ان کا سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے وہ عطا فرما, اور اے اللہ میں اس کے شر اور برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور جن برے مقاصد میں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. دیکھیے اس دعا کا جو یہ ہے بنیاد تو اپنی جگہ پر, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لباس جو ہم پہننے جا رہے ہیں اس میں دونوں پہلو موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس چیز کو استعمال کرنا شروع کر رہا ہے نئی چیز کو تو اس کے خیر کا اللہ سے مطالبہ کرے, سوال کرے, دعا کرے اور اس کے شر سے پناہ چاہے. اسی طرح کوئی سواری کا جانور ہوتا ہے یا کوئی آدمی نکاح کر کے بیوی لاتا ہے تو وہاں پر بھی اس دعا کا یہی انداز ہے, اللہم انی اسلوک خیرہا و خیر ما جبلت علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلت علیہ. وہاں سونے والا تھا کیونکہ وہ ایک چیز اس کی بناوٹ میں انسان کو دخل تھا. سواری جو ہوتی ہے عام طور پر سواری کے جانور اور اسی طریقے سے بیوی جو ہے ایک انسان ہے, براہ راست اللہ تعالیٰ کی جو ہے خلقت کا مظہر ہے. تو وہاں کہ اللہ میں تجھ سے اس کی خیر اور جن اچھی اور باتوں پر اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر اور برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. معلوم ہوا ہر چیز میں دونوں پہلو موجود ہیں. آپ دیکھیں گے ایک پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, وجعلنا من الماء كل شيء حي, کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا. لیکن یہی پانی جس میں خیر ہے اگر کوئی آدمی زیادہ مقدار میں استعمال کر لے تو وہی اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے، تخمہ پیدا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں آدمی کی موت واقع ہوتی ہے. ہوا ہے کہ ہوا کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہی ہوا اگر زیادہ مقدار میں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے اس کے تنفس کا کہ اس نظام کے نتیجے میں آدمی کے جسم میں اتنی ہوا جاتی ہے جتنی اس کو ضرورت رہتی ہے، وہ پہنچتی ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے ہوا زیادہ مقدار میں پہنچ جائے تو یہی اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے. روٹی ہے، غذا ہے، یہ غذا آدمی کی گویا بقا کا ذریعہ ہے، اس کی زندگی کے باقی رہنے کا. لیکن یہی روٹی اور یہی غذا آدمی زیادہ مقدار میں کھا لے تو یہ زیادہ مقدار میں کھانا اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو کہ جہاں اس میں خیر ہے وہاں شر کا پہلو بھی موجود ہے. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز میں یہ جو دونوں پہلو ہیں ان کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک دوسری حقیقت کا پتہ چلے گا، اور وہ یہ ہے کہ خیر جو ہے اور شر جو ہے وہ تو اس چیز کی ذات اور طبیعت کے اندر موجود ہے، اور خیر جو ہے وہ باہر سے محنت کر کے اس میں ڈالا جاتا ہے. ایک باغ، ایک باغ کی جو ہے خوبی یہ ہے کہ وہ سرسبز و شاداب ہو، اس کے درخت جو ہیں پھلدار ہوں. اب ایک آدمی اس طرح کا سرسبز و شاداب اور پھلدار باغ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمدہ قسم، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، عمدہ قسم کی زمین خریدے، اس کے لیے عمدہ قسم کے بیج یا جو ہے قلموں کا اہتمام کرے، اس کے لیے اچھی کھاد کا انتظام کرے، اس کے لیے شیرین اور اعلیٰ قسم کے پانی کے ذریعے سے اس کی سیرابی کا انتظام کرے، اور بہترین ماہر قسم کا باغبان جو اس باغ کو سنبھال سکنے والا ہو اس کے گویا ملازمت کے طور پر رکھے، اعلیٰ قسم کی تنخواہ دے. یہ ساری چیزوں اس کو بڑے خرچے کرنے پڑیں گے، اور بڑی مدت تک محنت کرنے کے بعد اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوگا. تو گویا دیکھو اس میں یہ خیر جو آئی وہ بڑی محنت، بڑے خرچوں کے بعد، بڑی محنت اور مجاہدے اور مشقت اٹھانے کے بعد. ایک کھانا، عمدہ قسم کا کھانا، کھانے کی عمدگی یہ ہے کہ وہ جو ہے خوش ذائقہ ہو، اس کا ذائقہ اور لذت جو ہے عمدہ ہو اور خوش رنگ ہو، دیکھنے کے اعتبار سے بھی آنکھ آدمی کی نگاہوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہو، اور جو ہے وہ خوشبودار ہو. اب ایسا خوش ذائقہ، خوش رنگ، خوشبودار کھانا تیار کرنے کے لیے وہ ایسے ہی نہیں ملے گا، عمدہ قسم کی چیزیں آپ کو حاصل کرنی پڑے گی. وہاں بازار سے اعلیٰ قسم کا، یعنی کھانا پکانے کے لیے جو اعلیٰ قسم کے چاول لائیں گے، اعلیٰ قسم کے مسالہ لائیں گے، اعلیٰ قسم کی جو ہر چیز، اور اس کو پکانے کے لیے جو ماہر قسم کا باورچی ہوگا، کک ہوگا، وہ آپ کو مہیا کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں اس کے بعد اس طرح کا کھانا آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح مکان، مکان کی عمدگی آپ سمجھ سکتے ہیں. عمدہ مکان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مکان کو بنانے کے لیے جو مٹیریل آپ خریدیں گے بازار سے، اعلیٰ قسم کا لکڑی اعلیٰ قسم کی ہو، اس کا سیمنٹ اعلیٰ قسم کا ہو، ریت اعلیٰ قسم کا ہو، اور جو ہے اینٹ اعلیٰ قسم کی ہو، رنگ روغن جو آپ لگا کر رہے ہیں وہ اعلیٰ قسم، اور جو ہے اس مکان کا نقشہ ایک ابہد ماہر اور تجربہ کار آرکیٹیکٹ کے پاس تیار کرایا جائے گا. بہت اچھا جو ٹھیکیدار ہوگا، کنٹراکٹر ہوگا، اس کو تعمیر کا کام حوالے کریں گے. مطلب ہے کہ بڑے مصاری، بڑے خرچوں اور بڑی محنتوں کے بعد یہ اعلیٰ قسم کا مکان جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں گے، عمدہ قسم کا. معلوم ہوا کہ خیر اور بھلائی اور عمدگی ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں ہے، اس کے لیے آدمی کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. ایک بات، دوسری بات کہ یہ جو آپ کو خوبی حاصل ہوئی، یہ خوبی حاصل ہونے کے بعد اس خوبی کو باقی رکھنے کے لیے بھی آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، خرچہ کرنا پڑے گا. یہ مکان آپ نے عمدہ تیار کر لیا، اور تیار ہونے کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں کہ بس اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس مکان کی اس عمدگی کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو مختلف
قسم کے ملازمین رکھنے پڑیں گے, کوئی اس کی صفائی کرے گا, کوئی رنگ روغن کا یہ کرے گا, مختلف اس کی نگرانیاں ہوگی, تبھی اس کی یہ خوبی باقی رہے گی. کھانا جو آپ نے بڑی محنت کے بعد عمدہ قسم کا تیار کرایا, کھانے کی اس عمدگی کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو باقاعدہ جو ہے فریج کی خدمات حاصل کرنی پڑے گی, اور اسی طریقے سے باغ ہے, باقی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جو ہے مسلسل اس کی نگرانی اس کے پیچھے لگے رہنا پڑے گا. ذرا غفلت برتیں گے تو گڑبڑ پیدا ہو جائے گی. معلوم ہوا خوبی پیدا کرنے کے لیے محنت, اس خوبی کو باقی رکھنے کے لیے محنت, آئس کریم بنا دے, آئس کریم بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, ایک مخصوص درجے کی ٹھنڈک جو ہے وہ سارے مسئلے کو پہنچانی پڑتی تو آئس کریم بنتی ہے. اب بن گئی, ایک آدمی مطمئن ہو جائے گا آئس کریم بن گئی, اب پلٹ میں نکال کے باہر رکھ دی بن گئی, دو منٹ کے اندر پھر بگڑ کر کے جیسی کی ویسی ہو جائے گی. اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی جو ہے اس ٹھنڈک کی ضرورت ہے. اتنا ہے کہ بنانے کے لیے جس درجے کی ٹھنڈک ضروری تھی اس کو باقی رکھنے کے لیے اس میں ذرا کچھ کمی ہوگی تو بھی کام چل جائے گا. تو بہرحال محنت کے بغیر یہ خوبیاں حاصل نہیں ہوگی. اس کے برخلاف اب دیکھو یہ خوبی باہر سے لائی گئی محنت کر کے, خرچہ کر کے, مشقت اٹھا کر, اس کے برخلاف اس کے اندر جو برائی, تو برائی لانے کے لیے آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے آپ اس بنے بنائے مکان کو برباد کرنا چاہیں تو آپ کو اس کے لیے کوئی کنٹراکٹر کو ٹھیکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس مکان کی مینٹیننس کے لیے آپ نے مختلف قسم کے جو ملازمین رکھے تھے جن کو آپ روزانہ تنخواہ دیتے تھے ہر مہینے کی, ان کو چھٹی دے دو اور مکان کو تالا بنا بند لگا کر کے آپ جو ہے گھومنے کے لیے نکل جاؤ. ایک سال کے بعد جب آئیں گے تو دیکھیں گے مکان کا حال, وہاں جو ہے دھول اور غبار کی تہہ جم چکی ہے, رنگ روغن اکھڑ چکا ہے, دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ جو خوبی تھی جس خوبی کو باقی رکھنے کے لیے مسلسل ایک محنت کی جا رہی تھی, آپ نے وہ محنت ختم کر دی تو اس کے اندر سے برائی خود ہی کیا ہوگی ابھر کر کے آئے گی. کھانا جو عمدہ کھانا آپ نے بڑا خرچہ کر کے بڑی محنت کر کے تیار کروایا تھا, اب اس کھانے کو اگر آپ بگاڑنا چاہیں تو بگاڑنے کے لیے آپ کو کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی اس خوبی کو باقی رکھنے کے لیے آپ جو محنت کر رہے تھے اس محنت کو چھوڑ دیجیے, اپنی جگہ پڑا کر لیجیے. ایک دن دو دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا رنگ بدل چکا ہے, اس کی اس میں سے بدبو آ رہی ہے, اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ جو بدبو آئی, رنگ بدلا, ذائقہ ختم ہوا, آپ نے کچھ اس میں کیا؟ کچھ نہیں کیا, بلکہ وہ جو محنت اس کی خوبی کو باقی رکھنے کے لیے کی جا رہی تھی اس محنت کے سلسلے کو آپ نے اسٹاپ کر دیا, بند کر دیا, اس کے اندر برائی تھی ابھر کر کے آ گئی. یہی حال باغ کا ہے کہ باغ کی خوبی جو تھی اس کی سرسبزی شادابی اور اس کا یہ سب, اور اس کے لیے جو محنت ہے پانی دیا جا رہا تھا, اس کے لیے جو ہے آپ نے باغبان رکھا تھا, ملازمین رکھے تھے, نگران رکھے تھے, واچ کرنے والے جو ہے چوکیدار رکھے تھے, سب کو چھٹی دے دو اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. ایک مدت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں کانٹے نکل آئے ہیں, درخت ابھی جو ہے بنجر سے بن رہے ہیں. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی خلقت ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر جو برائی ہے اس کی ذات میں موجود ہے. اب ہماری محنت کی وجہ سے وہ برائی دبی رہے گی, جب تک ہماری محنت کا سلسلہ جاری رہے گا وہ برائی ظاہر نہیں ہوگی, لیکن جہاں ہم اس اپنی محنت کے سلسلے کو ختم کر دیں گے تو ایک مدت کے بعد خود بخود اس کے اندر سے نقص اور برائی کا ظہور ہوتا ہے. یہی حال انسان کا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, یہ انسان جو ہے وہ بھی اسی کائنات کی ایک مخلوق ہے, اس میں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے, اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. انسان کے اندر خوبی کی بنیاد دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے علم اور دوسرا ہے عمل. تو علم کے لیے باقاعدہ معلمین کے حوالے کیا جاتا ہے اور عمل کی پریکٹس کرنے کے لیے مربیوں کے حوالے کیا جاتا ہے. تو جب تک اس کے اوپر یہ دونوں محنتیں نہیں کی جائے گی وہاں تک اس کے اندر انسانی کمالات اور صفات آنے والے نہیں ہیں. اور رہی برائی, آپ دیکھو آپ کسی بچے کو شاندار جو ہے خوبیوں والا بنانا چاہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کوئی بہترین مدرسہ جہاں کی تعلیم و تربیت مثالی ہو اور سب لوگ اس کی خوبی کو تسلیم کرتے ہوں وہاں اس کو داخل کرائیں، اس کی فیس ادا کریں، وہاں جو ہے داخلہ فیس، روزانہ کی فیس اساتذہ سے مل کر کے اس کی باقاعدہ رپورٹ لیتے رہیں اور اس کی نگرانی کرتے رہیں، تو ایک مدت کے بعد اس میں کچھ علم آئے گا. یہی حال عمل کا ہے. عملی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بھی باقاعدہ مربیوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور ایک زمانے تک ان کی تربیت میں رہنے کے بعد اس کے اندر عملی کمالات بھی آتی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو بگاڑنا چاہیں تو بگاڑنے کے لیے آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ابھی چھوڑ دو اس کے حال پر، ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا رہے گا تو بغیر کچھ کیے ہوئے ہی وہ جو ہے برا آدمی بنتا رہے گا. تو دیکھیے یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ برائی ذات میں موجود ہے، اب اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضرورت ہے محنت کی. اب اندازہ لگائیں کہ ہم کمالات اور خوبی پیدا کرنے کے لیے محنت تو نہیں کرتے اور جو ہے دوسری طرف دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ برائیوں کو پھیلانے کے لیے محنت کی جا رہی ہے. یہ ہماری نئی نسلیں جو ہے اولاد پیدا ہوتی ہے، ان اولادوں کے اندر ہم علم و عمل کے کمالات پیدا کرنے کے لیے کوئی محنت کر نہیں رہے، اس کا کوئی انتظام ہمارے یہاں ہے نہیں. اور دنیا کے شیطانوں نے ایسا نظام بنا رکھا ہے دنیا کا کہ ان کا میدان یہی ہے کہ ہماری نسلیں برباد ہوں، تو وہ ان کو اور زیادہ برائیوں میں مشغول کرنے کے لیے مختلف تدبیر. ایک تو ویسے بھی ذات میں برائی تھی، کوئی کچھ نہ کرتا تو بھی بیٹھے بٹھائے وہ کیا بننے والا تھا، برائی برا بننے والا تھا. کہ جائے کہ اس کے اوپر باقاعدہ ان برائیوں کے اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے جو ہے پوری پوری حکومتیں اور جو ہے مستقل جو ہے ادارے لگے ہوئے ہیں، تو اس وقت ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ وہی جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت گویا ان کو علم اور عمل والی خوبیوں سے آراستہ کرنے کے لیے پورے ایسا نظام، تعلیم کا نظام، تربیت کا نظام، دونوں چیزیں. اور ایسا یہ تربیت کا نظام تو ایسا گویا عجیب و غریب ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس کی طرف سے غافل ہو سکتے نہیں. ذرا بے خبری ہوئی، یک لمحہ غافل بودم کہ سلسالہ راہم درشو. شاعر کہتا ہے ایک لمحے ایک منٹ کے لیے غفلت ہوئی اور سو سال کا راستہ جو ہے ختم ہو گیا. یہ ڈرائیونگ کرنے والا ہوتا ہے، ڈرائیونگ کرنے والا ذرا نظر چکی ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی بھی گرے ہو بھی گیا. تو ایسا ہمارا بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی ضروری ہے کہ ہم بڑا بچوں کا ایک لمحے کے لیے بھی ان کی طرف سے غفلت نہ برتیں. ہمارے اکابر کی سوانح پڑھتے ہیں، ان کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بیتی اہل احمد جانتے ہیں، اس میں انہوں نے اپنے والد بزرگوار کی تربیت کا انداز جو لکھا ہے کیسا آپ پڑھیں گے تو حیرت ہوگی. اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے تربیت فرمائی ایک لمحے کے لیے بھی ان کی طرف سے وہ بے خبر نہیں رہتے تھے. میں نے پہلے کسی مجلس میں بیان کیا، حضرت مولانا طلحہ صاحب نے مجھے بتایا ایک مرتبہ کہ حضرت مشیخ جب چھوٹے تھے تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب ان کو مظاہر کا جو مدرسہ قدیم ہے دفتر، جو لوگ مظاہر میں پڑھے وہ جانتے ہیں، وہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک تو دار قدیم ہے، ایک مدرسہ دفتر ہے اور ایک دار جدید. تو دفتر والے حصے میں ان کے والد صاحب رہتے تھے، وہاں سے جب حضرت شیخ اپنے بچپن میں گھر جاتے تھے وہاں سے ان کا گھر تو اتنا ہی ہے جتنا یہاں سے دو چار مکان نکلا. تو بھی مانا طلحہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو جب گھر بھیجتے تھے تو باقاعدہ کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی راستے میں کسی بچے سے ملاقات کی نوبت نہ آئے، گھر برابر گئے کہ خود دیکھتے. حضرت شیخ نے آپ جی میں لکھا ہے نماز کے دوران، حالانکہ بچے ہیں، بچے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، ایک نماز میں ایک کوئی بچہ اگر میرے ساتھ کھڑا رہا مثلاً زہر کی نماز میں، اب وہی بچہ عصر کی نماز میں بھی ان کے ساتھ ہے تو حضرت شیخ فرماتے ہیں مجھ سے سوال ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کھڑا تھا کیا، وہ اس بچارے کو تو پتا نہیں، کوئی اگر اس طرح دوسری نماز میں بے خبری میں میرے پاس آ گیا تو حضرت فرماتے ہیں اپنے باپ کی سزا اور جو ہے ان کی جو ہے بات پرس کے ڈر سے پوچھنے کے ڈر سے میں کوئی بہانہ نکال کر کے وہاں سے ہٹ کر کے دوسری جگہ نیت باندھ لیا کرتا تھا. دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اس کے برخلاف آج ہمارا حال کیا ہے آپ دیکھیں گے, صبح کو باپ گھر سے اس وقت پر نکلتا ہے کہ اولاد بستر میں ہے سوئی ہوئی, اور شام کو باپ اپنے کاروبار سے دکان سے جب واپس آتا ہے تو بچے سوئے ہوئے ہیں. کب اٹھے, کہاں گئے, اس کی صحبت میں رہے, کیا سیکھا, کیا پایا, باپ کو کچھ معلوم نہیں. پورا ہفتہ اگر کہیں اسی باپ نے بحیثیت باپ کے اپنے بچوں کی طرف کوئی توجہ کی تو چھٹی کے دن سنیچر یا اتوار کو گاڑی میں بٹھا کر کے کسی تفریح گاہ کے اوپر لے جائے گا, آئس کریم یا کچھ کھلا کر شام کو واپس لے آئے گا, اور یوں سمجھتا ہے کہ میں نے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا. بھائی اس طرح باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا جاتا. آدمی کو 24 گھنٹے اس کی آج تو میں کہا کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے کے 1 منٹ کے حساب سے 24 منٹ بھی کوئی باپ اپنی اولاد کو آج دیتا نہیں. اخبار پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے, آدھا گھنٹہ اخبار لے کے بیٹھا رہے گا, صبح کو چائے کا گھونٹ اس کے حلق سے اترے گا نہیں جب تک کہ پورا اخبار پڑھ نہ لے. اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے, قلم میں جانے کے لیے وقت ہے, ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے, لیکن اپنے اولاد کو لے کر بیٹھ کر اس کو کچھ دو باتیں سکھانے کا باپ کے پاس وقت نہیں ہے. یہ ہماری وہ غفلت ہے جس نے ہماری نسلوں کو برباد کیا. ضرورت ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کی طرف خاص توجہ دی جائے. یہ تو ہمارے اکابر کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایک مکاتب کا نظام قائم کیا. مکاتب کے اس نظام کے اندر جو ہے جو تعلیمی پہلو ہے اس کو پڑھانا باپ کی ذمہ داری ہے, پڑھانا بھی اور اس کی تربیت کرنا بھی. پڑھانے کا مطلب, تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے احکام سے واقف کرنا, اور تربیت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے ان احکام کے اوپر عمل کی عادت ڈالنا. یہ ہے کیا تربیت کے بچے کو آپ نماز سکھائیں اپنے بچے کو, بیٹا یہ چیزیں نماز میں فرض ہیں, واجب ہیں, سنت ہیں, اس کا طریقہ بتلا دیا, یہ تو تعلیم ہے. اور پھر روزانہ جب 5 وقت آپ مسجد کے لیے نکلیں تو بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں, بیٹا چلو کب تک ساتھ لے جائیں, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال, یہاں تک کہ آپ کا بھی گواہی دے کہ ان 5-6 سالوں تک مسلسل اپنے ساتھ مسجد میں لانے کے نتیجے میں اب اس بچے کے دل میں نماز کی اتنی اہمیت پیدا ہو چکی ہے کہ اب میرے کہنے کی ضرورت نہیں, وہ خود پڑھے گا. یہ ہے تربیت. نہ تو تعلیم کا مسئلہ تو جو ہے مکاتب کے ذریعے سے حل ہوا ہے, لیکن بھائی تربیت تو اس سے حل ہونے والی نہیں. تربیت کے لیے تو ماں باپ کو ہی توجہ کرنی پڑے گی. میں کہا کرتا ہوں کہ مدرسے میں استاد سکھلائیں گے کہ کھانے کے یاد آؤ, ہاتھ دو, بسم اللہ پڑھو, بتائیں ہاتھ سکھاؤ, اس طرح بیٹھو, اس طرح لقمہ لو, یہ دعا پڑھو, یہ سب کچھ. کھانا وقت وہاں نہیں کھاتا, کھانا تو کھائے گا کہاں پر, گھر پر. اب باپ اپنے ساتھ لے کر بیٹھے گا کھانے کے لیے, وہ دیکھے گا کہ بچہ برابر آداب کا خیال ہو جائے کہتے ہوئے کھانا کھا رہا. مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے, میرے والد صاحب کی عادت تھی کہ ہم جتنے بھی چھوٹے بچے تھے کھانے کا جو وقت ہوتا تو بھائی دسترخوان بچھاؤ, کھانا بھی نکالا نہیں دیا, منع کرتے تھے نکالو میں, کھانا دسترخوان بچھواتے تھے اور سب بچوں کو بٹھا کر کے پہلے ان سے کہا سر الحمد سناؤ, چلو کلمہ سناؤ, فلا دعا سناؤ, ایک گنا 15 منٹ تک تو یہ تو سلسلہ چلتا, اس کے بعد کھانا نکلوایا جاتا تھا. ان کی عادت تھی. تو گویا ہمارے پرانے زمانے میں یہ جوائنٹ فیملی جو ہوا کرتی تھی اس کا بڑا فائدہ. آج تو مصیبت یہ ہو گئی کہ وہ بہو پہلے ہی چیز سے مطالبہ کرتی ہے کہ بڈھے بڈھے کے ساتھ میں رہنے کے لیے تیار ہوں, مگر ان بڈھے بڈھی سے کیا فائدہ پہنچتا ہے اس کو معلوم نہیں. زمانہ میں نے کو بھی بتایا تھا, ہمارے یہاں گجراتی میں اخبار اخبار نکلتا ہے گجرات میں, تو ایک ہندو ڈاکٹر جو ہے سورت کا رہنے والا, وہ جو ہے وہ امریکہ اس کے بیٹا گیا ہوا تھا, وہ بھی ڈاکٹر تھا, یہ باپ کو بھی بلا لیا وہاں گیا, اور یہ باپ اپنے وہ بچے کی اولاد کے لیے بہت کچھ محنت کی, لیکن ایک دن آیا کہ وہ اولاد کہتی ہیں کہ بڈھے بڈھی یہاں کا ہے تو میرے روم پر یہ قابض ہے. اب تو جانتے ہیں بچے کا اپنا الگ نہیں, اور وہ ہندوستان سے باپ آیا تو باپ کو بڑھا رکھے, وہ بچے والے روم میں رکھا تو باپ وہ بچہ اپنے ماں باپ سے جو ہے احتجاج کرتا ہے کہ ان کو میرے روم میں کہیں پہ رکھا, آپ تو یہ چیز میں نہیں دوں, آپ جانتے ہیں تمہارا یہ نکاسی ہے کہ جوائنٹ فیملی کے نتیجے میں ایک تربیت کا نظام تھا, کیونکہ کمانے کا سلسلہ بھی ہے اپنے آپ کو, تو یہ نوجوان طبقہ جو ہوتا تھا وہ تو اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے, اور بوڑھے جو ہے ماں باپ ریٹائر ہو چکے ہیں وہ گھر میں اطمینان سے بیٹھے ہیں, وہ بچوں کا لیسن بھی کراتے ہیں مدرسے کا بھی اسکول کا بھی ان کی نگرانی بھی کرتے ہیں, تو پرانے زمانے میں الحمدللہ یہ سب بہت ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا, اس نئے زمانے نے آ کر ایسی حالت خراب کر دی کہ اللہ کی پناہ کسی بچے کو کلمہ تک نہیں آتا. بہو یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی ساس کی ماتحت رہوں, نہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اولاد باپ تو اس کا گیا ہے کاروبار کے لیے, اور یہ اس بہو کو اتنی توفیق نہیں ملتی کہ وہ اپنے بچوں کی طرف توجہ کرے, وہ خود ہی جو ہے غیر تربیت یافتہ ہے, اسی کی تربیت نہیں وہ کیا کرے گی بچوں کی تربیت, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی برباد اور اولاد بھی برباد. اس لیے ضرورت ہے کہ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس پرانے نظام کو دوبارہ آپ قائم کرو, وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ہے کہ اپنا اولاد کی تعلیم اور تربیت کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. دعا کریں, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں تو نے جو ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال کر, برے اخلاق برے کردار گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے سطح جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين.